أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انیسویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 68 تک ہم پہنچے تھے، اور ان آیات میں سوائے ان چند ایک آیات کے جو سورہ شعراء کی ابتدا میں آئی تھیں، باقی سارے کا سارا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، جو کچھ کے فرعون کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور جو چیزیں پیش آئیں. ان ساری باتوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کچھ شرح کے قابل ہیں. اس میں آیت نمبر 29 میں جو کچھ کے فرعون کے متعلق آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دی اور یہ کہا کہ لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے اللہ تعالی کا جو تم کہتے ہو کہ وہ رب العالمین ہے، اگر تم اسے ہی مانتے اور کہتے رہے اور میرے علاوہ کسی اور کو حاکم اور خدا بنایا، لاجعلنک من المسجونین، تو تمہیں میں ضرور قید میں ڈال دوں گا. یہ وہ آیت ہے جس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون خود اپنی خدائی کا قائل تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ وہ خدا ہے، اسی لیے اس نے نفی کی اور یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میرے علاوہ اگر تم نے کسی کو خدا مانا تو یہ بات اچھی نہیں ہے، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرعون اللہ کے ہونے کا، اپنے لیے الوہیت کا الیاذ باللہ قائل تھا. دوسری چیز تیسویں پارے میں دیکھیے، ہمیں وہاں پر ملتی ہے، اور تیسویں پارے کے بالکل آغاز میں جو سورہ نازعات ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے اس کی بات کا ذکر کیا ہے. تیسواں پارہ ہے اور 79 نمبر سورہ ہے اس کی، سورہ نازعات، اور اس کی آیت نمبر 24 میں اس کا دعویٰ ہے. اور آیت نمبر 21 سے بات شروع ہوتی ہے کہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی اور انہیں نہیں مانا. ثم ادبر یسعٰ، پھر پیٹ پھیر کر چل پڑا اور وہ بھاگا، تلاش اس نے کیا، فحشر، اور سب کو جمع کیا جو بھی جادوگر تھے پڑھے لکھے تاکہ ان کے ذریعے وہ جادو کرے، فنادا، اور پھر پکارا، فقال انا ربکم العلا، اور اس نے کہا میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلی، سب سے اوپر، سب سے برتر. فاخذہ اللہ، اور اس کو پکڑا اللہ نے، نکال الاخرت والاولا، اور سزا میں اس نے اللہ نے اسے پکڑ لیا جو پہلے کام وہ کرتا رہا تھا، اس کے عوض میں پکڑا گیا اولا میں بھی اور آخرہ میں بھی، یعنی آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور اس سے پہلے دنیا میں بھی اسے عذاب ہوا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے خدائی کا قائل تھا، اور وہ اپنے متعلق لوگوں کو یہی بتاتا تھا کہ وہ خدا ہے. سورہ قصص میں تیسرا مقام ہے، اور سورہ قصص میں اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ قصص 28 نمبر سورت ہے، 20واں پارہ ہے، اور 28 نمبر سورت میں 20ویں پارے میں سورہ قصص کی 38 نمبر آیت ہے، اور اس مقام پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے اس نے اس کا ذکر کیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا کہ یا ایہا الملأ، اے دربار کے لوگو، میرے دربار والو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں کسی کو نہیں جانتا تمہارے لیے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور حاکم ہو، کوئی خدا ہو، فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان، تو اے حامان میرے لیے آگ جلاؤ، عَلَى التین، اور آگ دو تم میرے کاموں کے لیے گارے کو، یعنی گارا جو ہے اس کی اینٹیں بناؤ اور اسے آگ میں اینٹوں کو پکاؤ، فجعلی سرحل علی، اور میرے لیے ایک شاندار محل تم بناؤ، سرحن کی تنوین بتاتی ہے کہ اس نے کہا بڑا محل شاندار ہو، اور محل بھی نہیں بلکہ ٹاور بناؤ، کیونکہ آگے آیا ہے کہ اطلع الی الہ موسیٰ، میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ اپنے علاوہ کسی کی خدائی کا قائل نہیں تھا، اور اب تک جتنے حوالے آئے ہیں ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو الہ کا لفظ آیا ہے کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلا، میں تمہارا رب ہوں اعلی، پھر اس نے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی کو الہ نہیں مانتا، اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو لئن اتخذت الہا غیری، یہی سورہ شعراء کی 28 نمبر 29 نمبر آیت میں، کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو اپنا الہ مانا تو لاجعلنک من المسجونین، میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ تو فرعون کا مذہب کیا تھا؟ ان سب آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ اپنے لیے خدائی کا قائل تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ خدا ہے، لیکن قرآن ہی سے ہمیں ایک دوسرا نقطہ نظر بھی پتہ چلتا ہے، اور 15ویں پارے میں بالکل آخر پہ اگر آپ چلے جائیں سورہ بنی اسرائیل کے، تو وہاں پر 15واں پارا 17ویں سورت بنی اسرائیل، اور اس کی 102 نمبر آیت کو اگر آپ دیکھیں، بلکہ بات شروع ہوتی ہے 101 نمبر آیت سے، اور اس میں یہ آیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ، 15واں پارا اور 17ویں سورت 17 نمبر سورہ کا، اور 101 نمبر آیت جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 نشانیاں دی، اور صاف فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، اور آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے جب آیا وہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے یہ کہا کہ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرا خیال تو یہ ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو، ما انزل ہؤلاء، یہ معجزات کسی نے مجھے نہیں دیے، الا رب السماوات والارض، مگر اس نے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، بصائر، بڑے واضح، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں عقل آئے، تمہیں شعور آئے، تم سمجھ سکو کہ اللہ ہی معجزات دے سکتا ہے اتنے بڑے بڑے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ, اور میرا پھر تمہارے متعلق خیال یہ ہے کہ یا فرعون مسبورا, فرعون تم کھپے ہوئے ہو, کھپنا چاہتے ہو, مرنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو ہمیں نہ مان کے. یہاں سے ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا تھا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نقل کر رہے ہیں اور ان کا جملہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے یہ معجزات سوائے اس ذات کے کسی نے نہیں دیے جو آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار ہے. تو اس کا مطلب یہی نکلا کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ آسمانوں کا اور زمین کا رب کوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کی نہ اس نے تردید کی, نہ قرآن نے تردید کی, نہ کسی اور نے تردید کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کا قائل تھا. اور اس سے بھی واضح بات اگر آپ دیکھیں تو سورہ زخرف میں آتی ہے 26 پارے میں, اور وہاں پہ 25 پارے میں 43 سورہ ہے, اس میں بہت واضح طور پر ایک بات اور آئی ہے. اور یہ 25 پارہ 43 سورہ زخرف ہے, اور اس کی آیت نمبر 53 اگر آپ دیکھیں تو اس میں آیا ہے, بلکہ آیت نمبر 51 دیکھیں تاکہ پوری بات سامنے آ جائے. ونادا فرعون فی قومہ, اور فرعون اپنی قوم میں پکارا, اس نے اعلان کیا, قال یا قوم الیس لی ملک مصر, اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں دیکھو مصر کی حکومت میری نہیں ہے تو کس کی ہے. وہاذہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ جو دریا بہ رہے ہیں یہ میرے حکم کے علاوہ کس سے بہ رہے ہیں. افلا تبصرون, کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتے. ام انا خیرن, بھلا میں اچھا شخص ہوں. من ھذا الذی, یا اس شخص, یہ شخص, ہوا مہین, جس کو عزت نہیں دی معاشرے نے, عزت نہیں ملی. ولا یقاد یبین, اور یہ صاف بول بھی نہیں سکتا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, تو اگر یہ اتنا ہی خدا کا چہیتا ہے تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے. کیونکہ پچھلے زمانے میں بادشاہ اپنے جس غلام سے خوش ہوتے تھے اسے عزت افزائی کے طور پہ سونے کے کنگن پہننے کو دے دیا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ رب العالمین کا اتنا ہی چہیتا ہے جس کی باتیں ہمیشہ کرتا ہے تو اس نے اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈال دیے. او جا اماہ الملائکتو, یا اس کے ساتھ فرشتے آتے, مقترنین, فرشتے بھی ایسے آتے کہ وہ فرشتوں کی پوری فوج آ جاتی اور پرا باندھ کر کھڑی ہوتی صف بنا کر ایک کے بعد دوسرا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرشتوں کو مانتا تو تھا, اسی لیے اس نے کہا کہ اگر اللہ کا اتنا ہی چہیتا ہے تو پھر اس کو سونے کے کنگن مل جانے چاہیے تھے, یا یہ کہ کنگن پہنتا, جواہرات ہوتے اور اس کے سامنے فرشتوں کی فوج کھڑی ہوتی. فاستخف قومہ, اور پھر اس نے اپنی عقل, اپنی قوم کی عقل کم کر دی. فاتاؤہ, اور لوگوں نے اس کا کہا مانا. ہیں تو یہ دو لفظ, تین, لیکن آپ دیکھیے قرآن نے کتنی بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ فاستخف قومہ فاتاؤہ, اس نے عقل کھو دی اپنی قوم کی اور لوگوں نے اس کا کہا مانا. اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ لیڈرز جو ہوا کرتے ہیں, سیاسی لوگ جو ہوا کرتے ہیں, اس طرح کی لچھے دار باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو چکما دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی عقل قوم کھو دیتی ہے اور ان ظالم حکمرانوں کی پیروی شروع کر دیتی. اللہ تعالی نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین, اور یقیناً یہ لوگ بڑے حکم سے نکلے ہوئے تھے, فاسق تھے. تو قوموں کی زندگی میں جو سیاسی نشیب و فراز ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ قوم میں سے کوئی جواب دیتا، سب اپنی عقل کھو دی انہوں نے، بے وقوف بن گئے اس کے قول پہ اور اس کے کہنے پہ۔ تو اللہ تعالی نے یہاں جو فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون جو تھا یہ فرشتوں کو بھی مانتا تھا۔ تو دو نظریات سامنے آ گئے، ایک تو یہ کہ اپنی خدائی کا قائل تھا اور اپنے آپ کو اللہ کی جگہ علیہ باللہ خدا کہتا تھا قوم کو، اور دوسری طرف قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ نہ صرف اللہ کا قائل تھا، رب السماوات والارض کا، اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی تھا، اور کہتا تھا کہ اگر یہ سچا ہے تو پھر فرشتے صف در صف اس کے لیے کیوں نہیں نازل ہو گئے۔ ایک اور مقام آپ دیکھیے، اور وہ ہے سورہ آراف نویں پارے میں، سورہ آراف ہے ساتویں سورت، اور اس میں بھی اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور نواں پارا ساتویں سورت اور آیت نمبر ہے اس کی 127، یہاں پر بات جو شروع ہوئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا فرعون کے معاملے میں، وقال الملأ من قوم فرعون، اور بولے سردار فرعون کے قوم میں سے، اتذر موسیٰ، آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ رہے ہیں، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ زمین میں فساد مچائیں، وجزرک، اور آپ کو چھوڑ دیں، وآلہتک، اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ یہ ایک دوسرا نظریہ آ گیا کہ اس کے بھی کوئی خدا تھے، یہ خداؤں کا قائل تھا۔ بلکہ تیسرا آ گیا کہ ایک تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، دوسرے اللہ تعالی کو جانتا تھا، فرشتوں کو جانتا تھا، اور تیسری چیز اللہ نے یہ فرما دی کہ اس سے اس کے درباریوں نے کہا کہ آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دے اور آپ کے خداؤں کو۔ قال سنقتل ابناءهم، کہنے لگا ان قریب اب ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وانا فوقهم قاہرون، اور ہم ان پر بڑے زور، بڑا زبردست طاقت کا استعمال کرنا جانتے ہیں، ہم ان پہ بڑے غالب ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے ایک تیسرے نظریے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ پہنچ کے مفسرین نے مختلف آراء لکھی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ فرعون دہریا تھا۔ اب یہ تین نظریے قرآن پاک کی آیات سے آپ کے سامنے آ گئے کہ ایک نظریہ تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، دوسرا نظریہ یہ کہ وہ رب السماوات والارض کو بھی جانتا تھا اور فرشتوں کا بھی قائل تھا، اور تیسرا نظریہ یہ کہ اس کے کئی ایک خدا تھے۔ تو مفسرین اس پہ ان کی مختلف آراء ہوئی ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ فرعون دہریا تھا، وہ کسی کو نہیں مانتا تھا، نہ اللہ تعالی کو مانتا تھا، نہ فرشتوں کو مانتا تھا، نہ کسی اور چیز کو، لیکن یہ رائے مفسرین کی اس اعتبار سے کمزور پڑ جاتی ہے کہ جنہوں نے بھی یہ رائے لکھی ہے انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات پر غور نہیں کیا جہاں پر اس نے خود ان چیزوں کو کہا ہے اور ابھی آپ کے سامنے آئیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے، جس طرف اکثر لوگ گئے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سورج کی اولاد اور سورج دیوتا مانتا تھا، کہ سورج نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اور میں اس کے تابع ہو کر کام کر رہا ہوں، اور ہم اس کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے خدا اور بھی ہیں اس دنیا میں، مگر ان سارے خداؤں پر ہم خدا ہیں۔ تو خدا کا قائل اس اعتبار سے تھا کہ سورج کو مانتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں بہت سے خدا ہیں۔ اب جہاں پر ایک رائے مفسرین کی دہریت کے بارے میں اور ایک یہ آئی ہے، وہ کہتے ہیں پھر قرآن نے جو کہا ہے، بلکہ پہلی بات جو تھی دہریت کی کہ یہ دہریہ تھا، وہ کہتے ہیں جہاں جہاں یہ بات آئی ہے کہ تجھے چھوڑ دیں گے، تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں گے، وہاں خداؤں سے مراد یہ ہے کہ تیرے بت اور تیری تصویروں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ فرعون دہریہ تھا، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ قوم نے کہا تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں گے، یعنی وہ تصویریں ہر جگہ بت اپنے جو اس نے نصب کر رکھے تھے مختلف شہروں میں، اور لوگ آتے جاتے انہیں سلام کرتے تھے یا ان کے سامنے جھکتے تھے، انہوں نے کہا تیرے ان خداؤں کو چھوڑ دیں گے، تیرے بتوں کو۔ اور اب بھی جاہلی اقوام میں جو شرک کے قائل ہیں، جہالت ان میں اللہ کے معاملے میں اور الہیات کے باب میں ہے، آپ ان کے شہروں کا سفر کریں تو مختلف جگہ پر مختلف حکمرانوں کے بت نظر آئیں گے، اور لوگ ان کی عبادت کرتے تھے کسی زمانے میں، اب تو عبادت کا رواج نہیں رہا۔ اسپین میں چلے جائیں، بہت بت ہر چوراہے پہ، کئی کئی شہروں میں اور کئی کئی سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ وہ پچھلے زمانے سے قدیم رسم چلی آ رہی ہے، تو اس لیے مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا کہ وہ مانتا کسی کو نہیں تھا اور دل میں اس کے بات تھی لیکن منافق تھا، ظاہر میں اظہار نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بنی اسرائیل میں آئی ہے، اس کا بھی جواب یہ دیتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ فرعون جو تھا وہ یہ جانتا تھا کہ اس جہان کا رب ہے، اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی وہ بات کرتا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ جو دنیا میں چیزیں ہیں یہ سب کی سب ہے اصل میں اللہ ہی کا حکم، اور فرشتے بھی ہیں، لیکن اس نے طاقتیں جو دی ہیں سورج کو اور سورج کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے مجھے پہنچی ہیں، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ لوگوں پر اپنی خدائی کا دعویٰ کروں اور لوگوں کے سامنے اپنی الوہیت کا پرچار کروں تاکہ بے وقوف لوگ اس میں کام آ جائیں۔ اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو، یعنی تمہارے دل میں یہ ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار، یہ اسے معلوم تھا، ایک بڑے خدا کا قائل، اس کے بعد سورج کی خدائی کا قائل تھا اور اس کے بعد اپنی خدائی کا قائل۔ تو اس طرح ساری آیات اپنی جگہ پر صحیح ہو جاتی ہیں کہ اس نے لوگوں میں اپنی الوہیت کا پرچار کیا۔ لیکن جو مفسرین دوسری طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حاکم بھی ہو سکتا ہے، مثلاً اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، یا اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، یہی سورہ شعراء میں جو 28-29 نمبر آیت ہے اس میں جس نے کہا ہے کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو حاکم مانا، تو وہ الہ کا ترجمہ حاکم سے کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں وہ دہریہ تھا اور فرعون کسی چیز کو نہیں مانتا تھا۔ یہ تو ہے اس کے مذہب کے بارے میں بحث کہ مفسرین کے دونوں طرح کے نظریات تھے۔ اور دوسری بات جو ان آیات میں کل گزری ہے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے جادو کیا تھا اور وہ جادوگروں کو اس نے بلایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس کا خیال تھا کہ علیہذ باللہ ہی جادوگر ہیں، اور اس نے کہا کہ جادوگروں کو بلاؤ اور اگر وہ لوگ غالب آ گئے ان پہ تو میں ان کی فتح کا اعلان کروں گا اور ہم لوگ جو ہیں ان کا مذہب اختیار کر لیں گے، جادوگروں کو مقرب بنا لیں گے۔ سحر جو ہے جادو، سحر کا مطلب جو لغت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کا سبب بہت باریک ہو، جس کی وجہ اتنی باریک ہو، اتنی مخفی ہو کہ ہر آدمی اس کام کی وجہ کو نہ سمجھ سکے، اسے کہتے ہیں وہ سحر۔ اور مجمع البحار کے مصنف طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے ان مایا ناز علماء میں سے تھے جنہوں نے حدیث پر بڑا کام کیا، اور حدیث کا علم چونکہ ہندوستان میں گجرات میں بہت جلدی آ گیا تھا، اور گجرات میں آ گئے تھے تاجر، اور وہ لوگ حدیث کا علم لائے تھے حجاز سے، تو طاہر پٹنی اور کنز الاموال کے مصنف رحمت اللہ علیہم یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، گجرات کے ہی تھے، اور انہوں نے حدیث پہ کام کیا۔ طاہر رحمت اللہ علیہ نے جہاں جادو پر لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک جادو پر مہارت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی نسبت، اس کی انٹرسٹ اور اس کی دلچسپی شرارتوں کے ساتھ نہ ہو۔ بہار الانوار انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس بہار الانوار میں انہوں نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ کہا کرو، کیونکہ ابھی ایک نبی نے آنا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ جو طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے نا، مرزائی سے بہت اچھالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ کسی نبی نے نہیں آنا، آخری نبی ہیں وہ، تو آخری نبی کہنے کو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ منع کرتی تھی، تو تم انہیں بھی کہو وہ کافر تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ فتویٰ لگاؤ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا، اس سے مراد نئی نبوت نہیں ہے کہ اب کوئی آدمی نئی نبوت کے ساتھ آئے گا، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو نبوت انہیں پہلے ملی تھی اس نبوت کے ساتھ وہ اب بھی آئیں گے، سیدنا مسیح علیہ السلام جو امت میں آئیں گے اب، تو وہ نبوت ان کی کوئی ختم نہیں ہو گئی، وہ اپنی نبوت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے۔ تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے انکار نہ کرنا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نبوت نہیں جاری ہوگی۔ طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت کا مذہب یہ لکھا ہے کہ سحر کی حقیقت ہے جادو کی، اور یہ وہ چیز ہے جادو کہ جس کا تعلق شر کے ساتھ ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جب کوئی آدمی جادو کے کچھ کلمات پڑھتا ہے تو ان کلمات اور جملوں کے ذریعے اللہ تعالی کچھ چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور جیسے کہ زہر ہوتے ہیں اس سے آدمی مر جاتا ہے، جیسے مختلف اشیاء بیماریاں نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طرح کلام میں بھی تاثیر ہے، اور کلام نقصان بھی دے دیتا ہے نفع بھی دے دیتا ہے۔ جادو کی حقیقت انہوں نے یہ سمجھی۔ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو کا اطلاق سحر کا چند ایک چیزوں پر ہوتا ہے، ہم ہر ایک چیز کو جادو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جادو کی قسمیں ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں پر اثر ڈالنا، اور لوگوں کو دیکھیں اور کچھ اور چیز محسوس ہو اور حقیقت اس کی کچھ اور ہو، تو یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ اور سورہ آراف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سحرو اعین الناس، جادو کر دیا تھا لوگوں کی آنکھوں پر، وہ جو رسیاں پھینکی تھیں ان جادوگروں نے اور لاٹیاں، تو انہیں نظر آ رہا تھا لوگوں کو کہ سب سانپ بن گئے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی تھی۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جادو کی قسموں میں سے ایک قسم نظر بندی کی بھی ہے، اور وہ اب بھی ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کبھی تجربہ ہوا ہو وقت ضائع کرنے کا اور فضول کاموں میں مشغلے کا، تو یہ کئی لوگ ہمارے ملک میں پاکستان میں میلے لگا لیتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ افریقہ کا جادو دکھایا جائے گا، ایسی چیزیں، تو وہ جادو جو ہوتا ہے نظر بندی ہو جاتی ہے ایسی کہ آنکھیں دیکھتی ہیں کچھ اور انسان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ آپ نے ممکن ہے دیکھا ہو اس کو، لیکن ایک چیز ہم خود جو دیکھی ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے کہیں پہ، تو وہ باہر دھوپ میں بیٹھنا تھا، سردی تھی، تو بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، وہیں نیچے آ کر ایک آدمی نے اپنی چیزیں رکھی اور بولنا شروع کیا، ہر ایک گزرنے والے کو کہتا تھا صاحب میری بات سنیں، صاحب میری بات سنیں۔ 15-20 منٹ میں مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا تقریر کرتا رہا، آپ تو یاد نہیں، پتہ نہیں کسی دوائی کے فضائل بتاتا رہا، اس کے کچھ بتاتا رہا، اسے کھانے سے یہ طاقتیں ہو جاتی ہیں، جو کچھ بھی اس نے کیا ہو۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ صاحبو، میرے پاس ایسا افریقہ کا جادو ہے کہ بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے دنیا کا۔ اور اس نے جو اب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ یہ کہ اس نے کیا کیا، ایک نیزہ نکالا، اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہوگی، اور اس نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ نیزہ ہے۔ لوگ دیکھتے رہے، ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے اس نیزے کی انی اپنی گردن پہ اس جگہ رکھی اور زور سے کسی کو کہا کہ دباؤ۔ اب لوگ پریشان تھے، آخر اس نے ایک کو تیار کیا کہ یہ دباؤ، اس نے زور لگایا، اس نے زور لگایا اور وہ نیزہ اس کی گردن میں لٹک گیا، ایسے بالکل پیوست ہو گیا اور خون اس کا بہنے لگا۔ اب ہنسے اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو، افریقہ سے یہ چیزیں آئی ہیں ہمارے پاس، آپ بھائیوں میں سے کسی کو محبوب نے دھوکہ دے دیا ہو، کسی کا مقدر اچھا نہ ہو، کسی کا مقدمہ ہو، اور کسی کا محبوب اس کے پاؤں میں آنا نہیں آتا، وہ آنا چاہے، ایسی باتیں کر کے اس نے ایسا لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ یہ تھی ساری کی ساری چیز اصل میں نظر بندی، اور یہ جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ لوگوں کی نظر بند کر دی جائے اور حقیقت کچھ اور ہو، اور لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہوں۔ یہ چیز ہمارے ایک استاد تھے اور ہم نے ان سے حدیث پڑھی، اور ہمارے ایک دوست ابھی بھی زندہ ہیں، انہوں نے کہا حضرت ہمارے محلے میں ایک آدمی آیا اور وہ ایسی ایسی چیزیں کرتا ہے کہ لوگ اس کے بڑے معتقد ہیں، اور جو جاتا ہے پہلے تو وہ ملتا نہیں، یہ سارے ڈرامے تو ہوتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اتنی سی ہے کہ جو آدمی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کہتا ہے تم پہ جادو ہے، اور پھر کچھ پڑتا ہے اور جادو والی جو چیز تھی وہ ایک دم سے آ کے گرتی ہے، وہ کہتا ہے دیکھو یہ جادو آ گیا ہے۔ اور کئی مرتبہ ان چیزوں میں بال ہوتے ہیں، کبھی کوئی گندگی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی ہڈیاں ہوتی ہیں، کبھی خون آ جاتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں دیکھتے ہیں لوگ اور اس کے بڑے معتقد ہو رہے ہیں، اور پھر وہ تعویذ وغیرہ دیتا ہے۔ اور اس نے میرے والد سے کوئی 1,00,000 روپیہ اسی معاملے میں لے لیا، اور والد کو کہا کہ تمہارا بزنس تباہ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو جائے گا اور تم پر جادو ہو گیا، اور والد اس کے معتقد ہو گئے ہیں، تو آپ کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میاں، وہ اس جو ہمارے دوست ہیں ان سے انہیں تعلق بھی تھا، تو فرمایا کہ اچھا میاں فلاں دن اس کے پاس چلیں گے۔ اور جو استاد تھے رحمہ اللہ، اللہ نے بڑا تقویٰ انہیں دیا تھا، بہت نیک تھے، صوفی بھی بڑے پکے تھے، اور حدیث میں بڑا علم خدا نے دیا تھا۔ وہ 50 سال کے بھی نہیں ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن علم اللہ نے اور تقویٰ اتنا جوانی میں ہی دیا تھا کہ ان جیسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ گئے اس کے پاس، اور سادے بھی اتنے تھے، پٹھان تھے، اتنے سادے، چادر اوڑے رکھتے تھے کہ کوئی آدمی جو دیکھے پہچان نہیں سکتا تھا کہ اتنا صاحب علم ہے یہ۔ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا، روکا انہیں ایسی گلی میں اور کہنے لگا خان صاحب وہ چوکیداری ہے، تو رات کو اگر تم ہماری دکان کی چوکیداری کرو تو ہم تمہیں کچھ پیسے ویسے دے دیں گے، آؤ گے؟ تو ہم نے اسے کہا بھائی ایسے ہر ایک کو دیکھ کے بات نہیں کر دیا کرتے، تمہیں پتا نہیں کہ یہ آدمی کون ہے۔ وہ اتنے سادے تھے کہ راہ چلتا بھی ان سے ایسے ہی پوچھ لیتا تھا۔ وہ چلے گئے اس کے پاس اسی سادگی میں، اور یہ جو تھے انہیں معدے کی تکلیف رہتی تھی، السر تھا شاید یا کیا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے معدے کی اتنی تکلیف رہتی ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ میں زندگی سے دشوار ہو گیا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت آپ پہ ہوا ہے جادو، یہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں آپ کا جادو حاضر کروں گا، آپ اسے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کا علاج ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ تھے تو وہ بہت تیز جو استاد تھے، انہوں نے کہا کب حاضر کرو گے؟ فلاں دن آ جائیں. کہنے لگے اس دن میں عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھوں گا تو آپ سب نمازیوں کے سامنے کریں تاکہ جو پبلک جو لوگوں میں جادو ہوتا ہے سب کو پتا چلے کہ آپ جیسی شخصیت اس میں موجود ہے. وہ آ گیا باتوں میں. اسے پتا تھا کہ یہ تو بڑا پکا صوفی ہے. مسجد میں عشاء کی نماز ہوئی اور وہ دوست بتا دیتے ہم تو گئے نہیں, ہمیں پتا بھی نہیں تھا اس چیز کا کہ اس دن کیا ہونا ہے. خیر مسجد میں جب لوگ نماز سے فارغ ہو کے عشاء کی بیٹھے تو وہ استاد جو تھے فرضوں کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ان کا ایک بہت بڑی ہستی یہاں آئی ہوئی ہے اور وہ جادو کا علاج کرتی ہے اور لوگوں قدر کرو تمہارے شہر میں اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہے اور تمہیں پتا نہیں ہے اور ابھی حضرت جو ہیں وہ تشریف رکھیں گے اور سب کو جن کو شک ہے کہ ان پہ جادو ہے تو اپنی اپنی چیزیں دکھاؤ, میں نے بھی حضرت کو دکھایا ہے مجھ پہ بھی جادو ہے. تو اور خوش ہو گیا. اب جب بیٹھے سارا یہ سٹیج گویا کہ تیار ہو گیا. اس نے کیا کیا کہ یہ اپنے ذکر مراقبہ جو بھی تھا اس پہ مصروف ہو گئے اور اس نے لمبی تمہید باندھی جو کچھ بھی کہا سو کہا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو جادو ہے تم پہ مولوی صاحب, تمہیں فلاں دشمن تمہارا حملہ کر رہا ہے. اور یہ کہہ کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے ہڈیاں نکالی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہڈیاں اوپر سے گر رہی ہیں اور یہ جیب سے نکال رہا ہے. تو جب اس نے دوبارہ ہاتھ ڈالا تو جو ہمارے استاد تھے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا بدماش دھوکہ دیتے ہو. جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا لوگوں دیکھو اس کی جیب سے یہ چیزیں نکلیں گی. وہ جو اس نے عمل کیا تھا لوگوں کی نظر بندی کا, لوگ متاثر ہو رہے تھے کہ ہڈیاں تو اوپر سے گری ہیں, انہوں نے اس عمل کا توڑ کر دیا اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. انہوں نے کہا لوگوں دیکھو اس کے ہاتھ میں یہ جیب میں ڈالا ہے اس نے ہاتھ, اور اس کی جیب کی تلاشی لو دیکھو بھی کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں. اس نے کہا ہے نا کہ بال ہیں خون ہے یہ چیزیں, یہ سب اس کی جیب سے نکلیں گی. لوگوں نے جو اسے پکڑا تو ہمت نہیں پڑتی تھی کسی کی, لیکن دو چار اٹھے آخر انہوں نے جیب کی تلاشی لی تو اس میں سے خون کا ایک پیکٹ نکل آیا, کچھ ہڈیاں نکل آئیں, کچھ اس قسم کی چیزیں نکل آئیں, بال نکل آئے. انہوں نے کہا یہ ہے سارے کا سارا نظر بندی کا عمل, یہ جو بدماش کر رہا ہے لوگوں کو. اور انہوں نے کہا نکالو وہ ایک لاکھ روپیہ جو ہمارے دوست کے والد سے لیے. لوگ تو اسے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے دو چار خود لگا دی اور لوگوں سے کہنے لگے بیٹھ جاؤ, میں صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ جادو اتنا آسان نہیں ہوا کرتا اور ہر ایک پہ نہیں ہوا کرتا. لوگ اس طرح پیسے کماتے ہیں. اور آخر اس نے اگلے دن ایک لاکھ کا چیک لکھ کے دیا اور بھاگ گیا اس شہر سے. یہ جادو کی وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک نے کہا ہے کہ سحروا عین الناس, انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا تھا. اس سے عورتیں ہو جاتی ہیں بہت متاثر, کہتے ہیں جی جا کے بیٹھے اور اس طرح جادو نکلنا شروع ہو گیا. تعویذ تھے, انہوں نے کہا یہ تعویذ تمہارے دشمن نے تمہارے گھر کی چوکھٹ کے نیچے رکھ دیے تھے, وہاں سے نکلوا کے لایا. اور ہوتا سب کچھ نظر بندی کا عمل ہے. ایک تو یہ. اور راغب اصفہانی نے رحمت اللہ علیہ نے اس پہ یہ لکھا ہے اور اس کے عملاً ہم نے آپ سے عرض کیا کہ عملاً کیا ہوتا ہے. دوسری جادو کی قسم یہ ہے کہ شیطان سے مدد مانگ کر اس قسم کے عمل کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. یہ جادو کا جو کفر تھا یہ تو شیطان کرتے تھے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, اور وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے سحر کی. تو یہ جادو کی دوسری قسم ہے. شیاطین مدد کرتے ہیں, جنات مدد کرتے ہیں, برے جنات مدد کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں. کسی جن کے ساتھ دوستی کر لی, قابو کر لیا اور اسے کہا کہ اس کے گھر جاؤ اور یہ چیز پھینک کے آ جاؤ, اس کے گھر سے فلاں چیز اٹھا کر لے آؤ. یہ جنات چونکہ اس قسم کے عمل کرتے ہیں اس لیے اس طرح سے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچاتے بھی ہیں. کسی کو گئے اور تھپڑ مار دیا, کسی کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے, اس کو گھبراہٹ ہوئی اور پھر دوسرے دن اسی آدمی کو بلا لیا اور کہا صاحب رات آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تھا نا یہ وہ جادو کا اثر ہے. کرتا یہ خود ہی ہے کرتوت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, لوگوں سے پیسے لینے کے لیے. اسی لیے بالعموم ایسے کام جو کرتے ہیں, ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ مرتے ہوئے ایمان نیند کا رہتا. اور یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہے کہ یہ جو کرتوت کرتے ہیں. جادو کی دوسری قسم وہ. جادو کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں چیزوں کی صورتیں بدل جاتی اور کوئی چیز کسی اور صورت میں ڈھل جاتی ہے، مثلا لوہا ہے اور اس کو وہ پانی میں تبدیل کر دے، مگر اب اس جادو کا وجود دنیا میں ہے یا نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، پچھلے زمانوں میں تھا، ایسی چیزیں ہوتی تھیں۔ اسی لیے بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سحر وہ کام ہے جس کو حاصل کرنے میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، اور وہی انسان اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہے جو شیطانوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور جس کی طبیعت اندر سے گندی ہو اور اسے ان چیزوں سے مناسبت ہو، تو وہ آدمی جادو کر لیتا ہے۔ صاحب رلمانی نے رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، اور بغداد کے وہ مفتی تھے اور بڑے قابل لوگوں میں سے تھے، تفسیر لکھی ہے انہوں نے روح المعانی، سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے، اور سید محمود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جادو برحق ہے، سحر ہو جاتا ہے، کیا ہے کسی نے یا نہیں کیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سحر ہو جاتا ہے، جادو لوگ کرتے ہیں۔ تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پہ لکھا ہے، اور یہ لوگ سب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہونے کی روایات اتنی ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں پر پہنچ کے اب اس جدید زمانے میں دھوکہ ہو گیا ہے وہ آپ سے عرض کرتے ہیں، پہلے تو ہم قرآن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں گرا باندھ کر اس میں پھونکنے والی عورتیں جو پھونکتی ہیں اس سے، پھونکنے والیوں کے اثر سے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز تو ہے، تو ہی تو اللہ نے کہا اس سے پناہ مانگو، تو عورتیں گرا لگاتی ہیں اور اس پر پھونک دیتی ہیں، اور یہ جادو کسی آدمی پر ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید ابن عاصم تھا یہودی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک، بعض روایات میں کچھ زیادہ دن آتے ہیں، اتنے دن بیمار رہے، اور ہم کہتے ہیں جادو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا۔ اب جدید کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن کم تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، قرآن میں یہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو مشرکین مکہ کہتے تھے۔ اب ذرا اس سوال کو سمجھیں، جو آج کل کے گمراہ مسلمان یہ کتابیں لکھنی شروع ہو گئے اور اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ دیکھو قریش مکہ اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہو گیا، اور تم بھی کہتے ہو جادو ہو گیا، تو تم تو مشرکوں کا قول دہرا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جادو نہیں ہوا، اور تم کہتے ہو کہ بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ جادو ہو گیا، تو بخاری کی اس روایت کو ہم کیسے مانیں؟ اس سطحی مغالطے کو خاص طور پہ ان لوگوں نے رائج کیا جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بخاری میں تو یہ روایت بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، اور قرآن کہتا ہے جادو نہیں ہوا، تو تم دیکھو اب کس کو مانیں۔ لوگ جب یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بات اصل میں حقیقت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس جادو کے قائل کفار مکہ تھے، وہ کہتے تھے تم پہ جادو ہو گیا ہے اور اس کے اثر کی وجہ سے تم یہ کلام کر رہے ہو، یہ کلام پیش کر رہے ہو، یہ تمہارے ساتھ کوئی جن ہے، اور تم جو معجزات دکھاتے ہو یہ جنات کا اثر ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے، یہ جو جادو تم پر ہوا ہے ہم اس کا توڑ اور علاج کراتے ہیں، اور اللہ نے کہا کوئی ایسا جادو نہیں ہوا، اور جس جادو کے ہم قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، وہ جسمانی بیماری کی طرح ایک بیماری ہے کہ وہ ہو گئی تھی، بس ہم اس جادو کے تھوڑے ہی قائل ہیں کہ قرآن اس جادو کے اثر سے نازل ہو گیا تھا۔ مشرکین مکہ جس چیز کو جادو کہتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن اس کے اثر کی۔ اچھا تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ صاف ہوئی، ہم کہتے ہیں جو جادو ہوا ہے وہ بیماری ہے، وہ کہتے ہیں جادو کے اثر سے قرآن آیا ہے، ہم کہتے ہیں وہ جادو ہوا ہی نہیں، قرآن نے اس کی نفی کی ہے، بیماری کی نفی نہیں کی، اور اس آڑ میں وہ احادیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ حدیث کا انکار کرنے لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بس قرآن کافی۔ تو اس لیے یہ جو جادو ہے اس کا اثر یقیناً ہے ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں. اس کی ایک قسم یہی ہے جس کے متعلق کبھی تفصیل سے عرض کیا کہ نظر بندی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ ٹرکس ہوتی ہیں ہاتھوں کی اور آدمی کو نظر نہیں آتا، لوگ اسے بھی جادو سمجھتے. اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جادو تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جادو ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر جادو ہو گیا، اور پھر لوہا گرم کر کے ان کے ہاتھ پہ لگایا گیا، کیونکہ اس وقت کے لوگ یہی کہتے تھے کہ اس کا یہ علاج ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر ٹھیک ہو گئے تھے. تو جادو بھی ہے اور اس کے علاج بھی ہیں. اس لیے ایک اور صورت کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتی ہے، اب لوگ ان سب چیزوں کو جادو ہی کہہ دیتے ہیں، کہ یہ صورت ہوتی ہے کہ کہیں آپ چلے جائیں اور وہ آدمی جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ اپنی قوت سے اتنا شدید اثر دوسرے کے دل پہ ڈالتا ہے کہ دوسرے پہ عجیب و غریب کیفیات مسلط ہو جاتی. مثلا وہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ آپ ہنستے رہیں، تو وہ اتنا شدید اثر آپ کے دل پر ڈالے گا کہ آپ گویا خود ہنسنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کہیں گے عجیب بات ہے، وہاں جا کر یہ چیز محسوس ہوئی. اور یہ دھوکہ اس وقت بھی ہو جاتا ہے جب اللہ کے بڑے نیک صاف ستھرے اور پاک بندے، ان کے ہاں بعض اوقات لوگ جاتے ہیں اور خود بخود ان پہ رونا اور گریا تاری ہو جاتا ہے، یہ بہت سے اللہ کے اچھے بندے اور مشائخ ان کی خدمت میں پہنچ کے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ جو جانے والا ہے اس کے دل میں ان انوار اور ان کیفیات کو محسوس کرنے کی حس ہے جو اس اللہ کے نیک بندے میں بھی ہیں، تو وہ اللہ کی جو رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اس شخص پہ مسلسل، اس کا دل جب اسے قبول کرتا ہے تو اسے بے اختیار رونا آ جاتا ہے. ایسے ہی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت گناہگار ہوتا ہے، اور جب دھلائی شروع ہوتی ہے اندر سے اس کی خدا کی رحمت کی وجہ سے، تو اس بزرگ کی مجلس میں اسے رونا آ جاتا ہے. اب اس میں اور یہ جو تیسری بات اب عرض کرنے لگے ہیں، اس میں بڑا باریک فرق ہے، اور باریک فرق یہ ہے کہ بعض اوقات جھوٹے اور جعلی صوفی بنے ہوئے لوگ علیہ عز باللہ وہ اس طرح کی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ جو بھی ان کی مجلس میں جاتا ہے اس پہ دیوانگی تاری ہو جاتی ہے، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، میری تو ایسی کبھی کیفیت ہوئی نہیں تھی، اور وہ کہتا ہے حضرت بیعت فرما لیں، اور بیعت بھی ہو جاتی ہے اور سلسلے بھی چل پڑتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھ کے اتنی جلدی نہ کرے، اور اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ حق کو حق کی صورت میں اور باطل اور بری چیز کو بری چیز کی اصل حقیقت مجھے بتا دے، دکھا دے، اور اللہ جہاں پہ سچائی ہے اس کے پیچھے چلنے کی بھی توفیق عطا فرما. تو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے اس سے آدمی اپنے اندر پاکیزگی محسوس کرتا ہے، پھر تعلق بھی ہو جاتا ہے، اور یہ جو جعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے جان بھی چھٹ جاتی ہے. آدمی دو چار مرتبہ جب جاتا ہے تو عقل اگر ٹھکانے رہے، ہوش و حواس درست رکھ کے، تو پھر خود ہی جج کر لیتا ہے کہ اس میں کیا ہے. جادو کی قسموں میں سے ایک قسم لوگوں کا دوسرے کو ہپناٹائز کرنا ہے، ان کے خیالات پہ، ان کے دماغ پر قابو پانا ہے، یہ بھی جادو کی ایک مستقل قسم ہے. اسی لیے ابن حجر مکی جو تھے آخری دور کے، انہوں نے جادو کی اقسام پر بحث کی ہے، اور ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسائل میں ان کی ساری عبارتیں نقل کی ہیں. اور جو چیزیں جادو کی شدید قسموں میں سے ہیں، ہمارے ہاں اہل سنت اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جادو کی وجہ سے کسی چیز کی حقیقت کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، مثلا لوہے کو لکڑی بنا دیں اور لکڑی کو لوہا بنا دیں. مگر اب اس زمانے میں یہ جادو عام طور پہ نہیں پایا جاتا، اور اسی لیے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس یہ جو ایک قسم تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، اس میں تو قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بھی کئی جگہ پر کہہ دیا کہ لوگوں کی نگاہوں کو متاثر کر دیا گیا تھا، اور لوگ اپنی نظروں سے ایسے دیکھنے لگے تھے جیسے رسیاں گھوم پھر رہے، جیسے سانپ گھوم پھر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ رسیاں تھیں، اور لوگوں کی نظر پر اس کا اثر ہو گیا. تو کوئی بھی شرعی اور عقلی دلیل ایسی نہیں ہے جو جادو کے خلاف پیش کی جا سکے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جادو برحق ہے, ہو جاتا ہے, اور اس کی مختلف قسمیں ہیں, اور امت میں پرانے لوگوں میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا سوائے معتزلہ کے, کہ وہ جادو کے قائل نہیں تھے. معتزلہ کہتے تھے جادو کوئی چیز نہیں ہوتی, اور انہیں بھی اپنی رائے سے بہت سو کو بعد میں رجوع کرنا پڑا.